إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله میرے محترم دینی بھائیوں الاصول الثلاثة اس کتاب کا سلسلہ اس کے پڑھنے کا سمجھنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ایک ایک جملے ایک ایک لفظ ایک ایک بات جو اس کتاب میں بیان ہوئی ہے تفصیل سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ محترم نے اس کتاب کی شروعات میں کہا ہے کہ چار چیزوں کا سیکھنا ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ چار چیزیں کون بتائے گا کوئی بتائے گا چار چیزیں کیا ہیں اور کتنی مکمل ہوئی کہاں تک ہم مکمل کیے ہیں اور یہ چار چیزیں ایسی ہیں ساری زندگی کا خلاصہ ان چار چیزوں میں ہے ایک آدمی اپنے ہر دن کو اگر ناپنا چاہے تولنا چاہے کہ آج کا میرا دن کامیاب رہا یا ناکام تو اس کے پاس پیمانہ کیا ہے یہ چار چیزیں والعصر ان الانسان لفی خسر جو اللہ نے کہا انسان خسارے میں ہے تو یہ چار چیزیں اگر انسان کی زندگی میں ہوں اور ہر دن ان کا اہتمام ہے تو واقعی اس نے اس کا دن صحیح طور پر گزارا نہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے دن میں خلل ہے اس کا دن کسی نہ کسی اعتبار سے ناقص رہا خسارے میں رہا تو چار چیزیں کیا ہیں مختصر کون بتائے گا چار چیزیں جن کا سیکھنا ہر انسان پر لازم ہے یہاں سے کہیں گے آپ نہیں اس کتاب جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں میں یہی چاہتا تھا کہ چائے میں مصروف نہ رہیں چار چیزیں مؤلف نے یہاں پہ کیا ذکر کی وہ کون سی چار چیزیں ہیں جو ہر جن کا سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس کو ہم اختصار سے کہیں گے علم عمل دعوت اور صبر چار چیزیں کیا ہیں علم عمل دعوت اور صبر ہر دن ہمارا اس کے مطابق ہونا چاہیے لیکن علم کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جانے اور مانے نہیں تو علم میں ایمان اپنے آپ آ جاتا ہے یا ایمان جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں علم اپنے آپ آ جاتا ہے ایسا علم کوئی فائدے کا نہیں جس کو آدمی تسلیم نہ کرے. اور ایمان علم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے, جب تک جانے گا نہیں اس پر ایمان کیسے لائے گا. تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ من علم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں جائے گا. تو خالی جاننے کی بات ہو رہی یہاں پر نہیں, یہاں جاننا سے مراد وہ جاننا ہے جس میں انسان قبول بھی اس کو کرتا ہو اور مانتا بھی. لہذا یہ چار چیزیں ہیں. دو چیزیں پچھلے ہفتے یا پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں, ایک علم اس کی اہمیت, دو عمل اس کی اہمیت. تیسری چیز کیا ہے؟ والدعوت الیہ. تیسری چیز دعوت ہے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں لأن الانسان اذا کملت قوته العلمیہ بالعلم وقوته العملیہ بالعمل فإن عليه أن يسعى إلى بذل الخير للآخرين تأسيا برسل الله تعالى عليه الصلاة والسلام. اپنی کتاب اصول المأمول بشرح ثلاثة الاصول میں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک انسان جب اس کی قوت علمیہ, علمی قوت علم کے ذریعے سے کامل ہو جائے, اور عملی قوت عمل کے ذریعے سے کامل ہو جائے, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی خیر کا طالب ہو اور دوسروں پر بھی خرچ کرنے والا ہو, یعنی خیر کا دوسروں کو دینے والا ہو. دو چیزیں ہیں, ایک علم اور دوسرے عمل. زندگی میں علم بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے. پچھلے درس میں ہم دیکھیں کہ علم نہیں ہے اگر اور عمل کرے تو نصارہ کی طرح ہے, علم اگر نہیں ہے اور عمل کرے تو کس کی طرح ہو گیا وہ نصارہ, اور علم ہے اور عمل نہیں کرتا ہے تو کس کی طرح ہو گیا یہود کی طرح. ان دونوں سے بچنا ہے. لیکن ذاتی زندگی میں جب اپنی ذات کی حد تک علم اور عمل دونوں آ گیا تو اب تیسری چیز اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی خیر کے لیے دوڑ دھوپ کرے. کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَن يَسْعَى إِلَى بَذْلِ الْخَيْرِ لِلْآخَرِينَ, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خیر کے لیے دوڑ دھوپ کرے, دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرے. تَأَسِّيًا بِرُسُلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, رسولوں کی اقتداء کرتے ہوئے, رسولوں کے نمونے اور اسوے کو اپناتے ہوئے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان دوسروں کی ہدایت کی کوشش کرے. اپنی ذات کے لیے اپنا ایمان اپنا علم صحیح کر لینا اور اپنا عمل صحیح کر لینا یہ اس کی ذات تک محدود ہے. اس کے بعد اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اطراف بسنے والے لوگ, اپنے اطراف جینے والے لوگ, ان کی ہدایت کے لیے بھی کوشش کریں. یہ کون کرتے تھے ہر زمانے میں؟ اللہ کن کو چنتا ہے اس کے لیے؟ اپنے نبیوں اور رسولوں کو. تو اگر ایک انسان صرف اور صرف اپنی علم اور اپنے عمل پر زندگی گزار رہا ہے, وہ رسولوں کی کامل اتباع نہیں کرتا ہے. رسول کی کامل اتباع کب کرے گا؟ جب اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کرے, جتنا معلومات اس کے پاس ہے اس کے مطابق. تو یہ بات انہوں نے کہی ہے. دعوت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز علم, تو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں علم ہونا ضروری زندگی میں. سب سے پہلی چیز یہ کہ حق کا یقین ہو. دعوت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا یقین اس کے پاس ہونا چاہیے. جس کو لوگوں کے سامنے بطور حق پیش کر رہا ہے اس کو وہ خود بھی حق مانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے دل میں یقین نہیں ہوگا اس کی دعوت میں قوت نہیں ہوگی, اور اس دعوت کی راہ میں اگر اس کو قربانی دینی پڑے وہ نہیں دے گا. آدمی قربانی اسی چیز کے لیے دیتا ہے جس کو واقعی حق مانتا ہے, جس کو کھو نہیں سکتا ہے, جس کی واقعی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کے لیے آدمی سب کچھ کھونے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكْ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم. اے نبی آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم آپ سیدھی ہدایت پر ہو, آپ اس ہدایت پر ہو جو صراط مستقیم والی ہے. آپ لوگوں کو دعوت دو اپنے رب کی طرف. پہلے حصے میں سورہ الحج کی آیت نمبر 67 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی, ایک دعوت کا حکم دیا اور دوسرے یقین دلایا. کہا اے نبی آپ دعوت دو اپنے رب کی طرف. دعوت کس کی طرف دینا ہے؟ رب کی طرف. کیونکہ ساری دعوت کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بن جائے. ساری دعوت کا حاصل کیا ہے؟ ایک بندے کو اللہ سے جوڑنا. یاد رہے گا یہ ساری دعوت کا حاصل کیا ہے؟ ایک انسان اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ کیا ہے مقصد؟ ہاں اللہ کی عبادت. تو اللہ سے جوڑنا یہ دعوت کا اصل مقصد ہے. باقی ساری تفصیلات ہیں اس کی, لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ سے جوڑنا. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اے نبی لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے, وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ میں اخلاص اپنے آپ آ گیا. کس کی طرف بلانا ہے؟ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, انسان اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے, دیکھو میں کتنا علم والا ہوں, میرا کمال مانو. آدمی لوگوں کے سامنے دین کی بات کرتا ہے لیکن اس بات کرنے میں اس کی اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہوتا ہے. میں بہت زبردست ہوں, انٹرنیٹ پہ, ٹیلی ویژن پہ, بڑے اسٹیج کے اوپر, بھیڑ میں لوگوں کے بڑے یعنی ایک بھیڑ کے اندر, مجمع کے اندر, انسان بعض اوقات اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. دائی میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے اپنی ذات سے, اپنی ذات سے اس اعتبار سے کہ لوگ اس سے جڑ کے دین سیکھیں, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن اپنے آپ کو نمایاں کرنا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. بڑائی کس کی ہونا چاہیے؟ فلاں صاحب ہے, انہوں نے اتنے انگلینڈ میں گئے, امریکہ میں گئے, اتنا انہوں نے کتابیں لکھے, انہوں نے اتنا, ہاں ان کے اتنے یوٹیوب پہ لیکچر ہیں, فلانے ہیں. کیا بڑائی کس کی ہونا چاہیے؟ بڑائی اللہ کی ہونا چاہیے. تو دائی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف رجھانے کی کوشش نہ کرے, وہ کس سے جوڑے؟ اللہ سے. اللہ کی بڑائی, اللہ کی توحید, اللہ کی عبادت, اللہ کی عظمت, اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ سے جوڑے, نہ کہ میری ذات سے, اپنی ذات سے. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم یقیناً اے نبی آپ سیدھی ہدایت پر ہو. آپ یقین رکھو آپ جس راستے پر ہو وہ سیدھا راستہ ہے, وہی ہدایت والا راستہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دائی جب دعوت دے اس کو حق کا یقین ہونا چاہیے, اس کے دل کا یقین اس کی زبان میں آئے گا, اس کی زبان کا یقین لوگوں کے دلوں میں جائے گا. سمجھیے اس کو, جب آدمی کے دل میں حق کا یقین ہوتا ہے اس کے آثار کہاں آتے ہیں؟ زبان پر. اس کی بات میں یقین ہوتا ہے, اور جب اس کی بات میں یقین ہوتا ہے تو سننے والے کے واپس دل سے زبان سے دل. تو آدمی کے دل سے اگر یقین کے ساتھ بات نکلے گی تو زبان میں اثرات ہوں گے. زبان کے اثرات کہاں پڑیں گے؟ لوگوں کے دلوں میں. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرے سینے کو پھیلا دے, اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھے۔ تو یقین کے ساتھ دعوت دینا یہ ضروری ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، لہذا اس دور میں اہل باطل کی کثرت ہے، لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کے پاس فالوور ہیں کہ فلاں یوٹیوب چینل پہ اس کے اتنے ماننے والے ہیں، فلاں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، فلاں اتنا اچھا بولتا ہے، فلاں کی فلاں جماعت والے اتنی دنیا میں میجورٹی ہیں۔ آدمی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ سیدھی ہدایت پر ہو، یقین دائی کو ہونا چاہیے، چاہے ماننے والے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، اس کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ حق کا یقین، یہ حق ہے، کوئی مانے یا نہیں مانے، تھوڑے مانے زیادہ مانے، یہ حق ہے، یقین دل میں ہونا چاہیے۔ ایک، دو، اس کے پاس بصیرت اور حکمت ہونا چاہیے، سمجھداری اس کے اندر ہونا چاہیے، گہرا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ جانتا ہو وہ کیا دعوت دے رہا ہے، وہ جانتا ہو کیا دعوت دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، آپ کو توحید معلوم نہ ہو، ایسا نہیں، آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں اور آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو، مناسب نہیں۔ آج کتنے لوگ دنیا میں نماز پڑھو، اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، کیسی پڑھو معلوم نہیں۔ تو ایک انسان جس چیز کی دعوت دے، ضروری نہیں کہ ایک انسان بہت بڑا علامہ اور عالم بننے کے بعد دعوت دے گا، یہ ضروری نہیں، لیکن جس چیز کی دعوت دیتا ہے، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کا پکا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ادھورا علم اس کے پاس ہو اور ایسا آدمی سطحی علم کے ساتھ دعوت دے اور لوگوں کو گمراہ کرے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ بصیرت۔ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گہرا علم، گہرا علم، سوجھ بوجھ، باریکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پچھلی آیت سے مل کر آیت ہے، یہ دیکھیے، اے نبی آپ کہیے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، کس کی طرف؟ اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی قوم کی طرف، کس کی طرف؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہیں جو مشرکین اللہ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، شرک یا اولاد، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ سبحان اللہ میں اظہار اس بات کا، اللہ تعالیٰ ان تمام غلط باتوں سے پاک ہے جو جاہل اور مشرک اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، مشرکین، یہود، نصارہ اور جہلا اور کفار، اور میں ان میں سے نہیں، میں مشرکین میں سے نہیں، برات، میں بھی ان میں سے ہوں نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو اہل باطل سے برات اس میں ہونا چاہیے، یا اس میں کیا اشارہ ہے کہ اہل باطل سے برات کا اظہار، میں ان میں سے نہیں۔ تو ایک انسان کی دعوت میں صفائی ہونا چاہیے۔ اب آپ فون کر کے کسی مثلا بریلوی عالم سے بات کر رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں میں بھی بریلوی ہوں، اس سے مناظرہ اور بحث کرنے کے لیے جائز ہے؟ اولا تو یہ جھوٹ ہے، دوسرا وہ اس آیت کے خلاف ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کرے، ان لوگوں سے بری مانے، نہیں میں وہ نہیں، اہل باطل یا اہل ضلال، اہل الحاد، یا جو گمراہ لوگ ہیں، جو غلط منہج پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، آدمی کا میں نہیں، میں وہ نہیں، اپنا منہج صاف بیان کرے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا ذکر کیا ہے اور کہا علی بصیرتی، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والی ہوں۔ یہاں پر بعض لوگ اس آیت کو جوڑتے ہیں پہلے ٹکڑے کے ساتھ، وَلْهَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہو یہ میرا راستہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے، خالی دعوت دیتا ہوں، لہذا سب کو دعوت دینا چاہیے، نہیں۔ اس آیت میں دوسرا حصہ اور بھی اہم ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں کیسے، بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی، وہ جہالت کے ساتھ دعوت نہیں دیتے، بلا دلیل دعوت نہیں دیتے، میں اور میری پیروی کرنے والے بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعوت دینے کی بات ہے، صرف دعوت دینے کی بات نہیں ہے۔ معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع وہ ہے جو بصیرت کے ساتھ دعوت دے۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتی بصارت، ایک ہوتی بصیرت۔ بصارت کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھنا۔ بصیرت کیا ہوتا ہے؟ دل سے دلیل کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا، حق کو حق جانتا ہو، باطل کو باطل جانتا ہو، یہ بصیرت ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر آنکھ اس کے پاس ہے تو اجالے اور اندھیرے کا فرق جانتا ہے، یہاں چھاؤ یہاں دھوپ ہے اس کو معلوم ہے، یہاں راستہ ہے یہاں گڑھا ہے اس کو معلوم ہے، کیسے معلوم پڑا؟ آنکھ کی وجہ سے۔ اسی طرح سے بصیرت جب انسان کے پاس ہوتی ہے، اس کو حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، ثواب یہ ہے خطا یہ ہے، اس کے پاس جب علم ہوتا ہے، اس کے پاس گہری سمجھ ہوتی ہے، تو اس کو چیزوں کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسان کو فرق معلوم نہیں ہے تو ایسا آدمی دعوت نہیں دے سکتا ہے، نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو لوگوں پر ہوا، ان میں سے ایک دوسرے کو بتا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ حیا مت کیا کر، تو بہت حیا کرتا ہے اور تیرے حیا کرنے کی وجہ سے تجھ کو نقصان ہوگا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حیا مت کر، کیوں؟ حیا سے تجھ کو نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی دونوں کو دیکھا، کہا دعم چھوڑ اس کو، دعم چھوڑ اس کو، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور تو بول رہا ہے حیا مت کر۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے، انسان دوسرے کو بچانا چاہتا ہے، لیکن بچانا کس سے چاہتا ہے؟ خیر سے، کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خیر نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ حیا مت کر، اس لیے کہ نقصان ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہا ہے؟ چھوڑ اس کو، کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، حیا نکل گئی زندگی سے، اگر بے حیا ہو جائے انسان تو گناہ سے کیسے بچے گا؟ نہ اس کو اللہ سے حیا ہے، نہ مخلوق سے حیا ہے، گناہ سے روکنے والی چیز ہے یہ۔ اور گناہ اگر زندگی میں معمول بن جائے، اس کو کس کو نقصان پہنچتا ہے گناہوں کا؟ آدمی کے ایمان۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی، ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان کی جوڑی، ان میں سے ایک چلا گیا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا چلی گئی، ایمان اس کے پیچھے جائے گا، کیونکہ انسان کو شعور ختم ہو جاتا ہے اچھے برے کا، پھر آدمی برے کو بھی اچھا بولتا ہے، حرام کو بھی حلال بولتا ہے، حلال کو بھی حرام بولتا ہے، تمیز نہیں کرتا، اور نتیجے میں آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ابتدا میں کمال سے، اس کے بعد فی نفسی ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، نہیں مانتا میں، بول سکتا ہے، حیا نہیں۔ تو بعض اوقات ایک انسان صحیح چیز کو بھی منع کرتا ہے، تب اس کو نہیں معلوم، فرق معلوم ہونا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو کہا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، تیسری چیز جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک انسان اس نفع والے علم کی طرف دوسروں کو دعوت دے، لیکن اس دعوت میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک اخلاص، جیسے ہم نے دیکھا اللہ کی طرف بلاؤ، دو یقین یہ حق ہے، تین اس کے پاس علم اور علم سطحی نہیں بلکہ کیسا گہرا گہرا علم ہونا چاہیے جس سے اس کو واقعی چیزوں کا فرق معلوم ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اکثر نقصان اکثر گمراہی تب آتی ہے جب ملی جلی ایک جیسی چیزیں دکھنے والی ہوتی ہیں لیکن وہ الگ ہوتی ہے آدمی ان کو ایک کر دیتا ہے یا ایک ہوتی ہے ان کو الگ کر دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اشتباہ ہو جاتا ہے صحیح کو غلط بول دیتا ہے غلط کو صحیح بول دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک جیسی دکھتی ہے اور یہی انسان کا علم پہچانا جاتا ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق کر سکے. واقعی علم کا مقصد فرقان قرآن کا نام ہے. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الفرقان. الفرقان کا مطلب کیا ہے کون بتائے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. بالکل صحیح. تو اصل کا کامیابی فرق کرنے میں فرق. اب دیکھیے مثال کے طور پر آپ چونکہ بات نکلی سمجھیے اس کو. شرک کا معاملہ اور بدعت کا معاملہ دو موٹے معاملے ہم لے لیتے ہیں. گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ فرق نہیں کر پاتے. ارے بھائی ان کو تعظیم ایسی نہیں چلتی ہے. اللہ کی تعظیم الگ ہے بندوں کی الگ ہے. نہیں یہ تعظیم سجدہ ہے چلتا. تو شرکیہ اعمال لوگوں کی زندگی میں کیوں آئے؟ وہ فرق نہیں کر پائے اللہ اور بندے میں. بندے کے لیے نہیں چلتا یہ اللہ کے لیے ہے. فرق کر پائے نہیں. یا مثال کے طور پر اولیاء پرستی. اللہ تعالی قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں ان کو اموات مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تمہیں اس کا شعور نہیں. وہ تمہاری ایسی زندگی نہیں. وہ نہ سمجھتا. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اولیاء کے بارے میں نہیں ہے. کس کے بارے میں ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں لیکن فرق کر پائے نہیں. تو جو شہداء کے لیے تھا اس کو کس کے لیے لے لیا؟ حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ فرق کرنا چاہیے تھا. بڑا مسئلہ ہے انسانیت کا کہ وہ فرق نہیں کر پاتے. یہ الگ یہ الگ سب ایک. ایک ٹوکری میں سب ڈال دو اور آدمی کا نقصان اس سے ہوتا ہے. کئی مسائل آپ دیکھو. بدعت کا دیکھو کہ کتنے اعمال ہیں. ارے یہ نہیں چلتا ہے. چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا چلتا ہے. یا مثلا اس کے لیے دلیل کیا دی؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات انہوں نے پائی تو کیا کیا انہوں نے؟ روزہ رکھا. معلوم ہے نا روزہ رکھا انہوں نے شکر کے طور پر. اب انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو وہ نعمت تھی نجات پانا فرعون سے. تو ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس کا وہ آپ پیدا ہوئے تو نعمت ہے کہ نہیں؟ جہالت سے نجات ملی, شرک سے نجات ملی, حرام سے نجات ملی, برائیوں سے جاہلیت سے نجات ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بھی ہم شکر کریں گے روزہ رکھیں گے. تو اب کیا ہے؟ دونوں ایک ہیں؟ دونوں الگ ہیں. کیسا الگ ہے؟ وہ بھی نعمت یہ بھی نعمت لیکن معاملہ الگ ہے. ایک جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ایک جیسا ہوتا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی اس دن روزہ رکھتے, اس دن کو مناتے, اس تاریخ کو مناتے. منائیں نہیں تو معلوم ہے ایک نہیں ہے. وہ قابل اقتداء ہمارے لیے یہاں نہیں. کیونکہ اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ عاشورہ کے ساتھ ہے لیکن 12 ربیع الاول کے ساتھ نہیں. عاشورہ اور 12 ربیع الاول میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. لیکن اب ہمارے بہت سارے ماننے والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایک. تو
تو جس میں فرق ہے اس کو ایک کر دینا یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے، یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے، چاہے وہ شرک کا معاملہ ہو چاہے وہ بدعت کا معاملہ ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا کہ دو الگ چیزوں کو ایک کر دیا ہے۔ تو بصیرت یہ ہے کہ ایک انسان چیزوں کو سمجھے واقعی کیا ہے، دونوں میں فرق کو جانے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور کیسے، اعلی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، دلیل کی بنیاد پر، گہرے علم کی بنیاد پر، کہ تمیز جس کے پاس ہو، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، برات کا اظہار، میں نہیں ہوں اہل باطل میں سے، میرا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں فلا ہوں میں فلا نہیں۔ دعوت میں وضاحت ہونا چاہیے، دعوت میں سریت نہیں ہونا چاہیے، دعوت کے اندر کیا ہونا چاہیے، صاف، ایسا ہے ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ تیسری چیز، دعوت کے تین طریقے یا تین انداز ہیں، حکمت کے ساتھ دعوت، موعظت کے ساتھ دعوت، اور تین جدال کے ساتھ دعوت۔ کیونکہ لوگوں کی تین قسمیں، ایک وہ جو سمجھدار ہیں اور ماننے کا مزاج ہے، ماننے کا مزاج ہے معلوم نہیں، دو معلوم ہے ماننے کا مزاج ہے لیکن ماننے میں کوتاہی ہے، تین ماننے کا مزاج نہیں ہے۔ پہلا کون، ماننے کا مزاج ہے لیکن معلوم نہیں ہے، اس آدمی سے خامخواہ حجت کر کے فائدہ ہے، اس کو بتاؤ لیکن ایسے انداز میں بتاؤ کہ سمجھ میں آئے۔ اکثر ہم لوگوں کی غلطی کہاں ہوتی ہے، چونکہ ہمارا مزاج لڑنے کا بن جاتا ہے، ہم ایک بھولے بھالے آدمی سے بھی حجت کرتے، بعض اوقات جیتنے کا بھی مزاج ہوتا ہے، لڑنے کے ساتھ ساتھ ہاں راضی بننا ہے اس کو، تو کچھ ایک کر رہے نہیں۔ جو ماننے کا مزاج رکھتا ہے اس سے الجھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سلجھانا ہے، ایک۔ دو، ماننے کا مزاج ہے لیکن عمل میں کوتاہی ہے، مانتا ہے صحیح ہے لیکن کر نہیں پاتا، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے ایمانی جذبات کو تازہ کرو امید اور خوف کے ذریعے سے، کرے گا تو یہ ملے گا، نہیں کرے گا تو دیکھ اتنا مصیبت آئے گی، اس کو ترغیب اور ترغیب واعظ کے ذریعے سے اس کے دل کو نرم کرو تاکہ وہ عمل پہ آئے، مانتا تو ہے لیکن اس کے اندر انرجی اتنی نہیں ہے، جانتا ہے مجھ کو اٹھنا چاہیے لیکن بدن میں اتنی قوت نہیں کہ اٹھ پائے، اس کو وہ قوت چاہیے، اس کو بتانا نہیں کہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، نہیں مانتا ہے وہ، کرواؤ اس سے، کرنے کے لیے اس میں قوت پیدا کرو، ایمان۔ تین، نہیں مانتا، یہ صحیح جو میں کر رہا تم جو کر رہے وہ غلط ہے، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کو صرف ہم حق پر بتانا کافی نہیں ہے، اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ اس میں یہ غلطی ہے اور ہم جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں باطل کی خطا کی ترغیب بھی ہے اور اپنے صحیح کی تثبیت بھی ہے، اس کو ثابت بھی کرنا ہے۔ تین مرحلے دعوت کے، تین طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہ معلوم ہونا چاہیے، کون معلوم، کس کو معلوم رہتا ہے، ڈاکٹر کو ہے، گھوڑے کا انجیکشن انسان کو دیا تو چلتا نہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلی بصیرت ہی، اس کو بصیرت ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس کو دینا، یہ کون سی کیٹیگری کا ہے، ماننے والوں میں سے ہے نہیں ماننے والوں میں سے، ماننے والوں میں سے اس کے اندر بتا دیں گے تو عمل کر لے گا، یا اس کو تھوڑا دھکا بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ تینوں قسم کے لوگوں کے مزاج کو جاننا اور پھر ان کے مطابق ان سے معاملہ کرنا، یہ کب ہوگا، سمجھداری کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا، پچھلی آیتوں میں ہم دیکھیں کس کی طرف دعوت دو ہیں، ہاں
رب کی طرف. کس کی طرف؟ ادعو الی ربی ہے نا، کہ رب کی طرف دعوت ہو. اب یہاں دوسرا ہی عالم، کیا عالم؟ ادعو الی سبیل ربک، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125، اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. یہ دو چیزیں ہیں یا ایک؟ دو ہے نا، کہ تین ہے، تیسرا قول بھی کوئی ہے؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ کون بولا ایک؟ کیسے ایک ہے؟ اور کوئی بتائے گا؟ ایک آیت میں ہے اللہ کی طرف بلاؤ، دوسری آیت میں ہے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، تین فرق کیوں؟ کیا یہ ایک ہے یا الگ ہے؟ اچھا دوسرا سوال جو اس کا جواب، ہاں بولنا ہے، بالکل صحیح. اللہ کی طرف اگر بلا رہے ہیں تو جائے گا کہاں سے؟ تو کون سے کسی راستے پہ چل کے اللہ تک پہنچیں گے نا، وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ والا راستہ. اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا، سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلے اس میں مقصود کی طرف دعوت ہے، دوسرے میں ذریعے کی طرف دعوت ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیاوی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے، آپ کو کسی حج کے لیے جانا ہے، عمرہ کے لیے جانا ہے، اب مقصود آپ کا وہاں پہنچنا ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو، تو بولیں گے ہم کو حج کو جانا ہے، گاڑی میں نہیں، گاڑی کی دعوت دے رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اسی میں بیٹھ کے تو وہاں تک پہنچیں گے. تو وہ غائب ہیں اور یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. وہ مقصود ہے، یہ راستہ ہے. مقصود کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم. صراط مستقیم، اس راستے پر چل کے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس راستے کے بغیر اللہ تک پہنچ سکتے نہیں. تو اس میں ذریعے کی طرف دعوت ہے اور اس آیت میں مقصود کی طرف دعوت ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس پر چل کے ہی وہاں تک جا سکتے ہیں. تو ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اچھے وعظ کے ساتھ اور اچھے جدال کے ساتھ. تین چیزیں، حکمت کے ساتھ دعوت دو، اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دو اور اچھے جدال کے ساتھ دعوت دو. حکمت کے ساتھ اپنی بات کو دلیلوں کے ساتھ اس ترتیب سے پیش کرنا کہ سننے والے کے دل میں علم کے ساتھ یقین بھی پیدا ہو جائے، ایسا ہے اس لیے ایسا ہے، اس لیے ایسا ہے تو ایسا ہے، ہاں سمجھ میں آ گیا. الٹا پلٹا کر کے کنفیوز کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں، بلکہ بات کیسا، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، دلائل کو اس ترتیب سے رکھا جائے کہ اس کا نتیجہ یقین ہو جائے، سمجھ میں آ گئی بات؟ دلائل کو اس ترتیب سے پیش کرنا کہ نتیجے میں اقرار اور یقین پیدا ہو، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. کیوں؟ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ لغت میں حکمت کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے حکمت کی تعریف کیا بیان کی؟ بالکل صحیح ہے، وضع الشیء فی موضعه، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کی وہی رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ حکمت. تو دلائل کو ترتیب وار ایسا رکھنا کہ ان پوری دلیلوں کو، اس پوری بات کو سننے کے بعد آدمی کو بات بالکل سمجھ میں آئے اور اس کے بعد اس کے دل میں یقین اور اقرار پیدا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینا. تو ظاہر باتیں ماننے والے کو ایسے ہی کرنا پڑتا ہے، بات اچھے سے پیش کرو، مان لیا، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل ہے، اس کو سب بتانے سے مان لیتا ہے. دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھے وعظ کے ذریعے سے تم لوگوں کو دعوت دو. وعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی بات جس سے دل کو جھنجھوڑا جائے, دل میں آدمی کی رقت پیدا ہو, آدمی کے دل میں ڈر یا امید, افسوس, ندامت, یہ جو جذبات ہیں یہ پیدا ہو, آدمی ڈرے. تو وعظ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو خبردار کیا جاتا ہے, بیدار کیا جاتا ہے. تو وعظ کے ذریعے سے کس آدمی کو, جو آدمی جانتا تو ہے لیکن ابھی عمل کا اتنا پختہ جذبہ اس میں نہیں آیا, تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے, آخرت کا خوف دلا کے, قیامت کے ذریعے اللہ کا عذاب دنیا میں آئے گا, اللہ کے انعامات ہیں, آخرت میں جنت ہے, کیا کر رہا تو, اس طرح سے اس کو جھنجھوڑ کے اس کو جگانا. یہ کیا ہے؟ واز. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو مانتا تو ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے. اس کو بیدار کرنا, اس کو جگانا, اس کو اٹھانا, اس کو چلنے لگانا. تین, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے جدال کرو, ان سے بحث کرو, ان سے لڑو, ہاتھ پاؤں سے نہیں, علم سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے جدال کرو. واس میں بھی آیا اچھے طریقے سے واس کرو, اچھے طریقے سے جدال کرو, یعنی ان سے ان کی دلیل کو اگر وہ غلط ہے تو غلط ثابت کرنا, اہل باطل کی بات کو اس کی غلطی بتانا, اور ہمارے صحیح کا صحیح بتانا. جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ مخالف کے غلط کو غلط بتانا اور اپنی صحیح کو صحیح بتانا, اس کے غلط کو غلط ثابت کرنا, اپنے صحیح کو صحیح ثابت کرنا, تاکہ دونوں میں موازنہ آسان ہو جائے. بعض اوقات پوری بات سننے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے؟ تمہاری جگہ صحیح, ہم ہماری جگہ صحیح, وہ غلط ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ صحیح ہے لیکن وہ غلط ہے, لیکن اس میں زبردستی بھی نہیں کہ ایک آدمی صحیح کو بھی کیا کرنے لگے, اس لیے کہ وہ مخالف ہے, اس کے غلط کو غلط کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح کو بھی کیا کر رہا ہے, غلط نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, شیطان نے آ کے کیا سکھایا, کیا بتایا حضرت ابو ہریرہ کو؟ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں گے تو رات بھر اللہ کی طرف سے محافظ رہے گا, شیطان قریب نہیں آئے گا. آپ وہ ہے کون, صحیح کہ غلط؟ لیکن اس کی بات صحیح. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقہ کہا, صدقہ کا وہ کدو, اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ چھوٹا, تو اس کو جہاں کیٹیگری میں وہی رکھا, لیکن اس کی یہ بات صحیح ہے تو اس کو صحیح مان. یہ نہیں کہا وہ جھوٹا اس لیے اس کی ہر بات جھوٹی, نہیں, آپ نے کیا کیا, اس کی اس بات کی تصدیق. تو غلط کو غلط ثابت کرنا اور اپنے صحیح کو پکی دلیلوں کے ساتھ صحیح ثابت کرنا, تاکہ دونوں چیزوں کا موازنہ آنے کے بعد آدمی کے لیے ماننا ثابت ہو جائے, آسان ہو جائے, حق ثابت ہو جائے. تو وجادلہم باللتی ہی احسن. اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے, اللہ نے فرمایا ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمهتدین, تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بھٹکا ہوا ہے, اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں, ہدایت پائے ہوئے ہیں یا ہدایت قبول کرنے والے ہیں, ہدایت کے لائق, جو لوگ ہدایت قبول کر سکتے ہیں یا کر چکے ہیں, دونوں کو اللہ جانتا ہے. تو آپ دعوت دو, آپ کے رب کو معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہے کون نہیں ہے, آپ فیصلے مت کرو. آدمی بعض اوقات کیا کرتا ہے, خود ہی فیصلے کرنے لگتا ہے, نہیں نہیں ملتی اس کو ہدایت, بہت بار سمجھایا اس کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے, کون بتایا تجھ کو؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے, کب کس کو ہدایت دینا ہے, وہ اس کا کام ہے, تمہارا کام ہے نہیں. تم مبلغ ہو, تم ہادی نہیں ہو, یعنی لوگوں کے دلوں میں ہدایت داخل کرنے والے تم نہیں ہو, تمہارا کام کان تک ہے, کان سے دل کا معاملہ, بلکہ کان کا معاملہ بھی کیا ہے, اللہ چاہے گا تو سنائے گا. تو بعض اوقات دائی ہدایت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے, یہ بھی غلط ہے. اس سے دو چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے, یا تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے یا تو مایوسی آتی ہے. کون بتائے گا کیسے؟ اگر ہدایت کو اللہ کے ہاتھ میں نہیں مانے گا اور اس طرف دھیان نہ ہوگا تو یا تو گھمنڈ پیدا ہوگا یا مایوسی. کیسے؟ بالکل صحیح. اگر ایک آدمی یہ مانے ہدایت دینے والا اللہ ہے, یہ دعوت دے رہا ہے, اس کو معلوم ہے اپنا اپنی تنخواہ اپنے کو برابر مل رہی ہے, اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے, جو اجر ہے, اجرت ہے, وہ تو مل رہی ہے. لوگ مانے یا نہ مانے, چاہے 100 سال دعوت دیں یا 950 سال دعوت دیں, تو ہم کو ہمارے کام پہ ثواب مل رہا ہے. اور اگر کوئی مانتا ہے اللہ نے ہدایت دی اس لیے مانا, نہیں مانتا ہے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی, اس کو میں کیا کروں؟ میں کوشش کروں گا اور اچھے سے کروں گا, چاہے مل جائے, تڑپ ہے اندر, لیکن وہ مایوس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ میں میرے نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے ہدایت؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا. تو یہاں پر یہ بتایا آخر میں کہ حکمت سے دعوت دیے, واعظ و نصیحت کیے, جدال کیے, اب تو ملنا چاہیے ہدایت. اللہ کو معلوم ہے کس کو ہدایت ملنا چاہیے کس کو نہیں, کون ہدایت کے لائق ہے کون نہیں. آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. یہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہدایت اللہ کے ہاں اللہ کے ہاتھ میں مانے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سکون رہتا ہے. بعض اوقات آدمی سالوں سال کسی گاؤں میں دیہات میں دعوت دیتا ہے, لوگ نہیں مانتے, یعنی نہیں مانتے ہی نہیں, لوگ کام چھوڑ دیتا ہے. نہیں, کام نہیں چھوڑنا چاہیے, آدمی کو کام کرتے رہنا چاہیے چاہے لوگ مانے یا نہیں مانے. انبیاء کا یہی طریقہ ہے. بعض انبیاء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ بعض نبی تو ایسے تھے جن کے ساتھ ایک آدمی, اور بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھی آدمی, کسی نے ان کی بات نہیں مانی. کیا وہ ناکام ہے؟ میری بات یاد رکھیے, جو کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہے. کام والا ناکام ہوگا, جو کام نہیں کرتا وہ ناکام ہے. جو کام نہیں کیا وہی ناکام ہوگا نا, لیکن جو کام کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہے. اس کا کام ہی اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے, اور اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے یہ اور اضافہ ہے اس میں. لیکن اصل ثواب اس کا کیا ہے؟ گنتی کے اوپر نہیں, کام پہ ہے, وہ کام کرتا رہے. لہذا یہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے دعوت کے اعتبار سے. اگلے درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت اور صبر کو کیسے اللہ نے جوڑا ہے, تو یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.